बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में हमारी गुफ्तगू का मौजू है इराक़ के सूबे अलम्बार में फ़ौजी ऑपरेशन। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। नाज़रीन, इराक़ के सूबे अलम्बार में तकफीरी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ फ़ौज का ऑपरेशन जारी है। फल्लूजा पर दौलतुल इस्लामिया फ़िल इराक़ व शाम नामी दहशत गर्द ग्रोह का कब्ज़ा है। अलकायदा से वाबस्ता इस तकफीरी दहशत गर्द ग्रोह को सऊदी हुकूमत की दरपर्दा और इंतहा पसंद वहाबी सऊदी मुल्लाओं की खुली हिमायत हासिल है। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भी अलम्बार में अलकायदा से वाबस्ता दहशत गर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत का ऐलान किया है। ये मजम्मत और ऐलान सलामती कौंसिल के सभी 15 अरकान के इत्तेफाक से किया गया है। इसी के साथ इराक़ के तमाम कबाइल, शिया और सुन्नी कबायली अमायदीन, सियासी जमातों और शिया और सुन्नी मजहबी रहनुमाओं ने हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया है। इसके साथ ही अलम्बार में इराकी फ़ौज के साथ कबायली जंगजू भी दहशत गर्दों के मुकाबले पर सफारा हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि इराक़ में तकफीरी दहशत गर्दों की ताकत इस हद तक कैसे बढ़ गई कि उन्होंने सूबे अलम्बार के कई शहरों पर कब्ज़ा कर लिया। इराक़ की मौजूदा सूरत हाल में शाम की जंग का किरदार क्या है, ये भी आज की गुफ्तगू में ज़ेर बहस आएगा। दौलतुल इस्लामिया फ़िल इराक़ व शाम में भी सरगर्म है और इराक़ में भी। शाम में सऊदी हुकूमत इस ग्रोह की खुल के हिमायत करती है, तो यकीनन इराक़ में भी उसको सऊदी पुश्त पनाही और हिमायत हासिल होगी। आलमी बरादरी इस नुक्ते पर तवज्जो देने से क्यों गुरेजा है? अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इराक़ में तकफीरी दहशत गर्दों की कार्रवाइयों की मजम्मत और उनके ख़िलाफ़ इराक के फौजी ऑपरेशन की हिमायत का ऐलान किया है, जो बिल्कुल ठीक और बजा है। लेकिन क्या सलामती कौंसिल इस हकीकत से वाकिफ नहीं है कि इराक में सरगर्म तकफीरी दहशत गर्दों को सऊदी हुकूमत की हिमायत हासिल है? और अगर सलामती कौंसिल के अराकीन को इस बात का इल्म है, तो फिर सऊदी हुकूमत से यह मुतालबा करने में कौन सी चीज माने है कि दहशत गर्दी की हिमायत बंद करे? इराक़ में दहशतगर्द ग्रोहों की तकवियत में साम्राज्य ताकतों बिलखसूस अमरीका का किरदार क्या है, ये भी आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएगा। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने अपने लंदन स्टूडियो में आने की दावत दी है बर्रे सगीर के मुमताज़ दानिश्वर प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ को। स्काइप के ज़रिए आज की बहस में शामिल किया जाएगा पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार उमर रियाज अब्बासी को, और कराची स्टूडियो से प्रोग्राम में शिरकत करेंगे पाकिस्तान के एक और मारूफ तजिया निगार नज़ीर लगारी। तो आइए चलते हैं लंदन स्टूडियो, जहां बर्रे सगीर के मुमताज़ जी यहां पर हम एक ब्रेक लेते हैं और इसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, इराक में तकफीरी फितना अंगेजी और अलकायदा से वाबस्ता सऊदी हुकूमत के हिमायत याफ्ता दहशत गर्द ग्रोह दौलतुल इस्लामिया फ़िल इराक़ व शाम के ख़िलाफ़ इराक़ की फ़ौजी कार्रवाई आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है। आप जानते हैं कि इराक़ में तकफीरी दहशत गर्दी का फितना काफ़ी अरसे से ये फितना फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसका सिलसिला जाकर मिलता है उस वक्त से जब अमरीकी अफवाज ने इराक़ से जाने का कस्द किया था। उसी वक्त खुद अमरीका की पुश्तपनाही में इराक़ की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि अगर अमरीका की सरपरस्ती ख़त्म हो जाए तो इराक़ की हुकूमत मुल्क में अमन व अमान कायम करने में नाकाम रहेगी, इराक़ के अंदर दहशत गर्दाना हमले शुरू हो गए थे। इसी के साथ अमरीका के बाज़ हुक्काम ने यह तजवीज़ पेश की थी کہ عراق میں چونکہ مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، ان کی مراد شیعہ اور سنی مذہب کے ماننے والوں سے تھی، جبکہ عراق میں شیعہ اور سنی اختلاف کبھی رہا ہی نہیں اور شیعہ اور سنی عوام مل کے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ عراق کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ شیعہ مسلمانوں کے حوالے کیا جائے، دوسرا سنی مسلمانوں کے حوالے کیا جائے اور تیسرا کردستان۔ لیکن عراق کے سبھی رہنماؤں نے، ساری سیاسی شخصیات نے اور سبھی مذہبی علماء نے اس فتنہ انگیز تجویز کو یکسر مسترد کر دیا، اور اس کے بعد وہاں پر جو دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہوا اس میں آہستہ آہستہ انتہا پسندی اور تکفیریت غالب آتی رہی، جس کی پشت پر سعودی حکومت رہی ہے، اور اب تک عراق میں سینکڑوں ایسے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جو سعودی نیشنل رہے ہیں، اور سعودی اور عراقی حکام بارہا اس جانب سے خود سعودی حکومت کو بھی خبردار کر چکے ہیں کہ عراق کے اندر انتہا پسند اور تکفیری دہشت گردوں کی حمایت کا سلسلہ بند کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر یہ راز کھلا کہ عراق کے نائب صدر طارق الہاشمی دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے رہے ہیں، عراق کی عدالت نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا، وہ عراق سے بھاگ کر ترکی چلے گئے اور ترکی سے سعودی عرب چلے گئے، اور اس کے بعد پھر سعودی عرب سے دوبارہ ترکی آئے اور ترکی نے انہیں پناہ دی، اور عراقی حکومت کے مطالبے کے باوجود دہشت گردی میں ملوث طارق الہاشمی کو عراقی حکومت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے یہ راز کھلتا ہے کہ عراق میں انتہا پسندی اور دہشت گردی بڑھانے میں ترکی سعودی عرب کا ساتھ دے رہا ہے، اور اس کے بعد شام کا فتنہ کھڑا ہوا، اور شام میں یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی کہ تکفیریت، انتہا پسندی اور سلفیت کو پھیلانے میں ترک حکومت سعودی حکومت کے شانہ بشانہ ہے۔ چنانچہ وہ انتہا پسند گروہ جو شام میں عوام کے قتل عام میں مصروف ہیں، وہی انتہا پسند گروہ اس وقت عراق میں بھی فتنہ انگیزی میں مصروف ہیں، اور سعودی حکومت کے ساتھ ساتھ ترک حکومت بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے، ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، ان کی حمایت کر رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بارے میں بھی گفتگو کریں گے کہ عراق میں انتہا پسندی اور مذہبی دہشت گردی کو فروغ دینے میں ترک حکومت کا کیا کردار ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر محمد عارف صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر محمد عارف صاحب، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام، آپ کی آواز بہت ہلکی ہے۔
جناب، عراق میں تکفیری دہشت گرد اتنے طاقتور کیسے ہو گئے کہ صوبہ الانبار کے مرکزی شہر فلوجہ سمیت اس کے ایک حصے پر ان کا قبضہ ہو گیا؟ میں نے کوشش کی ہے کہ آواز تھوڑی بلند
دیکھیے۔
جی
دیکھیے، جب امریکن وہاں سے گئے، امریکہ نے فلوجہ پر قبضہ کیا تھا 2004 میں، اس زمانے میں بھی یہ القاعدہ والے کچھ سو ہوں گے جو وہاں اس وقت کام کر رہے تھے، اور جب امریکہ وہاں سے گیا ہے 2011 میں، تو اس نے حکومت کو وہ تمام ہتھیار اور تمام مسائل جو چیزیں تھیں وہ نہیں دی کہ وہاں پر ان کا قلاقمہ کیا جا سکے۔ انہوں نے رمادہ میں اپنا بیس قائم کیا جو کہ انبار صوبے کا دارالخلافہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے فلوجہ میں بھی کر دیا۔ اس زمانے میں کچھ سو القاعدہ والے تھے، اب وہاں کئی ہزار ہو گئے ہیں جو اچھا، اور لیکن ان کو فتح کرنے کے لیے صرف فوج کی سے امریکنوں نے فتح نہیں کیا، بلکہ جبکہ انہوں نے وہاں کے عوام کو، خاص کر اویکننگ کاؤنسل جو تھی اور جو ٹرائبز تھے وہاں کے، ان کو تیار کیا کہ وہ القاعدہ کے خلاف جنگ کریں، اور ان لوگوں کی مدد سے امریکہ نے فلوجہ کو پھر فتح کیا تھا۔ آج بھی اسی ضرورت ہے۔ دیکھیے، القاعدہ جو ہے وہ تین حالات میں، وہ پیراسائٹس ہیں، میں اردو کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے انگل جو ہے، کہ وہ یہ پیراسائٹس ہیں۔ ये देखते हैं दो तीन चीज़ों को। एक वो देखते हैं कि जहां पर बेचैनी हो, सियासी बेचैनी हो, वहां से वो फ़ायदा उठाते हैं। दूसरे वो फ़ायदा उठाते हैं जहां पर कि मजहबी नफाक पैदा किया जा चुका हो, और वो फ़ायदा उठाते हैं जहां पर कि सियासी और माशी हालात जो है वो अभी ठीक न हुए हों। इन तीन हालात में ये जो हैं ये पैरासाइट्स हैं और उसके ज़रिए से वो फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन इराक़ के मसले पर वहाँ पर सऊदी अरब वालों का रोल जो है वो बहुत है, ख़ास क्योंकि वही पैसे दे रहे हैं, वही यानी आप देखें कि जब अफगानिस्तान पे हमला हुआ था उस वक्त तो ये अलकायदा वाले भाग गए थे और पाकिस्तान में उन्होंने पनाह ली थी, उसके बाद वो सारे मशरक वस्ता में फैल गए हैं, सीरिया में हैं, वो आपके इराक़ में हैं, लेबनान में हैं, यमन में हैं, और यहाँ तक कि आपके मिस्र में भी पहुँच रहे हैं, और साथ ही साथ यही नहीं बल्कि और तमाम सारे अफ्रीका में फैल गए हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में है, नाइजीरिया में पहुँच गए हैं, और जनाब इसके साथ ही साथ वो यहाँ तक चशनिया में भी, रूस में भी पहुँच गए हैं। तो ये जाहिर होता है, लेकिन इसकी कुंजी जो है वो सऊदी अरब के हाथ में है, वही उसको फाइनेंस कर रहे हैं और वही उनको हथियार मुहैया कर रहे हैं, वही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो जब चाहें इनको स्विच ऑन कर दें, स्विच ऑफ कर दें, जैसे कि बिजली की स्विच होती है। तो कुंजी जो है वो सऊदियों के हाथ में है, और जब तक सऊदियों को अमेरिका की मदद मिलती रहेगी और उनकी सपोर्ट मिलती रहेगी, वो ये सब करते रहेंगे। तो जो इराक़ में हो रहा है उसमें तो वो पैरासाइट हैं जो कि फ़ायदा उठा रहे हैं इस हाथ से। लेकिन हुकूमत को चाहिए दो तीन चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो जो गरीब आवाम है उनकी माशी मदद करना चाहिए, और दूसरी बात है कि जो हुकूमत हो वो इंक्लूसिव हो, सबको मिला के साथ रखें, और फिर आवाम को तैयार करें कि वो अलकायदा के खिलाफ जंग करें और उनको वहाँ शिकस्त दें। तो ये ज़रूरी है कि ये दो तीन चीज़ें हुकूमत करे वहाँ पर जो है, जो जो शाम में हो रहा है
जी,
वो उससे इराकी जो फलूजा वाले हैं उनको मदद मिल रही है, और साथ ही साथ आप ये रखें कि वो शाम को अपना बेस बनाना चाहते हैं, वहीं से वो फैलाना चाहते हैं लेबनान में भी, इराक में भी, और दूसरे ममालिक में भी अपने अपने हरकत जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। और इसलिए जरूरी है कि उनको फलूजा और हमादी में शिकस्त दी जाए, क्योंकि यहाँ अगर शिकस्त हो जाती है तो फिर वो कमजोर हो जाएंगे।
जी शुक्रिया प्रोफेसर साहब, शुक्रिया। और नाज़रीन, पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार उमर रियाज अब्बासी साहब से जहां वो रहते हैं वहां उस इलाके की बिजली मुनक़ता हो जाने की वजह से स्काइप के ज़रिए रबता बरकरार नहीं हो सका है, उनसे टेलीफोन पर रबता हमारे साथियों ने बरकरार किया है। तो चलते हैं उमर रियाज अब्बासी साहब की तरफ। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
जी। अब्बासी साहब, इराक में इस वक्त जो कुछ हो रहा है और अलकायदा से वाबस्ता दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जा रही है, माजी में भी ये कोशिश की गई थी और अब भी बाज़ हलकों ने इसको शिया सुन्नी इख्तलाफ के हवाले करने की कोशिश की है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अनबायस्ड बात करूंगा कि इराक के अंदर और शाम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के किसी खित्ते में शिया सुन्नी इख्तलाफ नहीं है। ये आले सऊद का प्रोपेगेंडा है और आले सऊद की इन्वेस्टमेंट और उनके मफादात इस प्रोपेगेशन से वाबस्ता है। अब प्रोपेगेंडा नहीं है तो इराक में क्या हो रहा है? इराक में जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया ना, तकफीरी गिरोह, मैं इसको कहूंगा जहन्नमी कुत्ते, असर हाजिर के खवारिज। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है कि आखिरी जमाने में ये गिरोह कुफार से दोस्ती करेगा, मुसलमानों को कत्ल करेगा, और वो मेरी उम्मत के बदतरीन लोग होंगे। उनको मारने वाला गाजी और उनके हाथों कत्ल होने वाला सबसे बड़ा शहीद होगा और उसे जन्नत के 10 दर्जे मिलेंगे। इनसे हम भी नबर्द आजमाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि इराक के अंदर ना हथियार उनके पास है, ना मशीनरी है, ना अमेरिका की लॉजिस्टिक सपोर्ट है। अमेरिका अपने मफादात के लिए आया था, तेल निचोड़ के ले गया है, उनका जितना भी खजाना था वो खाली करके चला गया है, मिनरल्स नेचुरल रिसोर्सेज वहां से उसने उठा लिए, और जब तक उसका बारूद जो था वो बिकता रहा और अमेरिका की इकोनॉमी के लिए जितना तेल चाहिए था वो उसने ले लिया। अब पूरी दुनिया में यही खेल खेला जा रहा है, मैं पहले भी अर्ज कर रहा हूँ کہ تکفیری گروہوں کو انوالو کر کے وہاں پہ جنگ چھیڑ کے ایک تو اپنا اسلحہ بیچنا، وہاں کے منرلز اور نیچرلز پہ قبضہ کرنا، یہ امریکہ کا مین مقصد ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عراق کے اندر القاعدہ اور اس کے مین سٹریم لوگ جو تھے، امریکہ کی موجودگی میں ان کا قلعہ کامہ کیوں نہیں ہوا؟ امریکنز وہاں کیا کرتے رہے؟ میں بتاتا ہوں کیا کرتے رہے. اٹھائیں ابھی آڈٹ رپورٹ چھپی ہے نیو یارک ٹائم کے اندر پچھلے ہفتے کہ امریکہ کے اندر جتنا امریکہ وہاں پہ عراق کے اندر رہا ہے وہ اس کی ساری توجہ عراق کے معدنی اور قدرتی وسائل پر مرکوز رہی ہے، دہشت گردی کے خاتمے پر نہیں رہی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو. اگر امریکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہوتا تو ابھی عراق کے اندر کوئی وار نہ ہوتی، وہاں پہ کوئی ملیٹنسی نہ ہوتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ جہاں جائے وہاں پہ بارود بھی چلتا رہے، اس کا اسلحہ بکے گا، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہاں کے مدنی ذخائر کو نچوڑ کے لے جائے گا. یہ ہم مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ سنی شیعہ ایک پیش پہ ہیں، کانسنسز ہے، اہل بیت کے ماننے والے اور اہل بیت اور صوفیاء کے ماننے والے وہ اکٹھے ہیں. یہ صرف نعرہ آل سعود کا ہے. ابھی سعودی وزیر خارجہ سعود الفیصل پاکستان آئے. میں اسے انٹر لنک ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے نواز شریف کو کہا کہ فوج کو کہیں طالبان پہ آتھل کر کے، اب یہ بریکنگ سٹوری دے رہا ہوں آپ کو، اور وہ نالا ہے جو آپریشن ہو رہا ہے دہشت گردی اور تکفیری گروہوں کے خلاف پاکستان کے شمالی علاقوں میں. اب اس کے رد عمل میں دیکھیں کراچی کے اندر کیا ہوا، چودھری اسلم ایس ایس پی شہید ہو گئے، ہمارے فوجی مر رہے ہیں. تو اس تکفیری گروہ کی لنکیج حکومتوں کے ساتھ بھی ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہیں، اور وہ یہاں بھی سنی شیعہ جو ہے وہ سیکٹیرین وائلنس کروا کے آل سعود اپنی دکان چمکا رہی ہے. تو میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آل سعود کا قبضہ ہے سعودی عرب پر، حرمین شریفین پر، عمرے اور حج کے ذریعے ان کی دکانداری چلتی ہے اور یہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ سعودی عرب کا بجٹ ہی دو قبروں پہ چل رہا ہے، آل بیت اطہار کی زیارات اور صحابہ کے مزارات اور روضہ رسول اور خانہ کعبہ. یہ پانچ چھ مقدس جگہ ہیں جن کی وجہ سے ان کا بجٹ چلتا ہے، ان کی وجہ سے ان کی دال روٹی چلتی ہے. اس کے باوجود وہ جو ہے مسلمانوں کے اندر رفت ڈالتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے اپنے ایٹیچیوڈ پہ. تو جب تک آل سعود کا قبلہ درست نہیں ہوگا، نہ شام میں حالات درست ہوں گے، نہ عراق میں، نہ افغانستان میں، نہ پاکستان میں، تو آل سعود کو ایکسپوز کرنے، یہ سلفیوں کو، وہابیوں کو، تکفیریوں کو، جہنمی کتوں کو، عصر حاضر کے خوارش کو، تو آپ کو بیماری کی جڑ معلوم ہو جائے گی کہ یہ 5-10% زہر امت مسلمہ کے اندر. اس کے خلاف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کلیہ اپنائیں جو انہوں نے خوارج سے لڑ کے کیا تھا. تو مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، ان کے خلاف لڑ کے ان کا قلعہ کامہ کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک پیش بھی آنا چاہیے، تب جا کے عراق سمیت باقی خطے کی صورتحال بہتر ہوگی.
بہت بہت شکریہ جناب عباسی صاحب، لائن پہ رہیے گا. جی پروفیسر صاحب، جب سے امریکی افواج عراق سے واپس گئی ہیں، آپ دیکھیں کہ اسی وقت سے عراق میں مختلف قسم کے فتنے کھڑے کرنے کی کوشش جاری ہے. کبھی فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی نسلی اور لسانی اختلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی خانہ جنگی کی بات کی جاتی ہے، اور ادھر کچھ عرصے سے تکفیریت کا فتنہ ہے جو جس کو بھڑکایا جا رہا ہے. کون ہے ان فتنوں کے پیچھے؟
تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ ساری اس چیز کی کنجی جو ہے وہ تو سعودیوں کے ہاتھ میں ہے. انہی نے یہ وہابی کلچر جو ہے وہ بڑھایا، اور القاعدہ کو انہی نے پیدا کیا، انہی نے ان کو فائنینس کیا، اور اب تمام علاقوں میں وہ ان کو فائنینس کر رہے ہیں، مراکش سے لے کر کے انڈونیشیا تک. جن جن ملکوں میں یہ القاعدہ ایکٹیو ہیں وہاں پر وہ ان کے فائنینس جا رہے ہیں، ان کے ایڈوائزر جا رہے ہیں، ان کے ہتھیار جا رہے ہیں، اور وہ نفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شیعہ سنی کی اور دوسرے فرقوں کے اندر، کیونکہ اسی کے ذریعے وہ اپنا، جیسا کہا کہ وہ اپنا سروائیو کر سکتے ہیں، اور یہی وہ کر رہے ہیں. لیکن ضروری ہے ان تمام ملکوں کو جہاں پر یہ پھیلا رہے ہیں کہ ان کے روداد کے لیے وہ صرف فوج کے استعمال کرنے کے بجائے معاشی اور سیاسی بصیرت کا بھی مظاہرہ کیا جائے. جیسا میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ آج جو ہے اسلامک اسٹیٹ آف عراق اور سیریا جو ہے اس کی فائنینسنگ آج جو ہے وہ القاعدہ کر رہا ہے، اور اسی طرح النصرہ فرنٹ کی بھی فائنینسنگ جو ہے وہ القاعدہ والے کر رہے ہیں. انفیکٹ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اور سیریا جو ہے اس کا پہلے نام جو تھا وہ تھا القاعدہ ان عراق، اب انہوں نے نام تبدیل کر کے اس کو اسلامک اسٹیٹ آف عراق اور سیریا کر دیا ہے، لیکن لوگ وہی ہیں اور فائننسنگ جو ہے اس کا سورس جو ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ کہاں سے ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں، کہاں سے وسائل ان کے مہیا ہو رہے ہیں ان کو، اور اس کے ذریعے وہ کر رہے ہیں. دیکھیے 2004 میں جب امریکہ نے وہاں فوج کشی کی تھی فلوجہ کے اوپر، اس وقت کچھ 100 القاعدہ والے تھے، اور اس جنگ میں قریب 2000 امریکن مارے گئے تھے اور 200 امریکن مارے گئے تھے اور 2000 زخمی ہوئے تھے. لیکن فتح تب حاصل ہوئی جب کہ سنی ٹرائب جو تھے انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے القاعدہ کے خلاف، اور انہوں نے ایکچولی ڈیفیٹ دی، جو اویکننگ کاؤنسل جس کو وہ کہتے تھے. تو فتح جو ہے وہ عوام کو موبلائزیشن، عوام کو تیار کر کے ان کے اوپر قلاقمہ کرنے کی ضرورت ہے. فوج کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑے دیر اس کے لیے ہوگا. ضروری یہ ہے کہ عوام کو آپ تیار کریں کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ نفاق پیدا کر رہے ہیں، یہ غیر ملک کے ایجنٹ ہیں، اور ان کا سارا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں نفاق پیدا ہو، یونٹی نہ ہونے پائے، کمزور ہو جائیں، جس کے ذریعے سے پھر بیرونی طاقتیں جو ہیں ان کے اوپر مسلط رہیں. تو یہ ضروری ہے حکومت کے لیے کہ وہ بھی یہ کام کرے کہ تمام وہ ٹرائب جو ہیں جو کہ القاعدہ کے خلاف ہیں ان سب کو تیار کرے کہ بھائی ان کا قلع کما کرو جو ہے. کیونکہ امریکن جو نے جو کیا تھا اس سے کچھ سبق بھی لینے کی ضرورت ہے ہم کو کہ اس کے ذریعے کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو پرابلم آج عراق کی ہے وہ صرف سیاسی نہیں ہے بلکہ معاشی بھی ہے کہ غربت ہے کافی علاقوں میں، ان علاقوں کو معاشی مدد دینے کی ضرورت ہے. سیاسی بھی ہے کہ ایک انکلوسیو سسٹم ہونا چاہیے، ہر ایک کو اس میں انوالو کیا جائے. اور یہ ان چیزوں کی سلوشن کے لیے ضروری ہے کہ حکومت روداد اپنا عمل میں لائے. لیکن یہ جو القاعدہ والے ہیں وہ انہی مشکلات سے فائدہ اٹھا کر کے، جیسا میں نے کہا کہ وہ پیراسائٹس ہیں، وہ انہی مشکلات سے فائدہ اٹھا کر کے عوام کو بغراتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کراتے ہیں. اس لیے ہم کو تاریخ سے سبق لینا چاہیے کہ ان کو ختم کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ بھائی معاشی ریفارم کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ عوام کو تیار کیا جائے کہ ان کے خلاف کھڑے ہوں اور لڑیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو غریب عوام ہیں ان کی بھی مدد کے لیے کچھ ایکشن لیا جائے. جو ہے
جی بہت بہت شکریہ.
ان کا تعلق ہے
جی جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ عراق کے عوام القاعدہ کے مقابلے پر اٹھیں اور حکومت کا ساتھ دیں، تو عراق کے اندر سے جو رپورٹیں مل رہی ہیں ان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عراق کے عوام میں آپس میں بھی اتحاد پایا جاتا ہے اور وہ حکومت کے ساتھ بھی ہیں. اس وقت فلوجہ کے اطراف میں جو فوجی محاصرہ ہے، فوج کے ساتھ ساتھ الانبار کے قبائلی جنگجو بھی جو سب کے سب تقریباً سنی ہیں وہ بھی موجود ہیں، القاعدہ کے خلاف سفارہ ہیں، اور آپریشن کسی بھی وقت شروع کیا جا سکتا ہے. صرف ایک خدشہ ہے عراقی فوج کو کہ اگر فوری طور پر آپریشن شروع کر دیں تو ممکن ہے کہ فلوجہ میں وہ لوگ نقصان اٹھا جائیں جنہیں القاعدہ والوں نے انسانی ڈھال بنا رکھا ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے ان لوگوں کو القاعدہ سے نجات دلا کے کسی طرح سے شہر سے نکالا جائے. اور اسی کے ساتھ عوام کا جہاں تک آپسی اتحاد کا سوال ہے تو رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ الانبار سے جو سنی عوام نکل کے جا رہے ہیں وہ شیعہ علاقوں میں جا رہے ہیں، اور عوام انہیں بالکل جس طرح سے ان کا استقبال کر رہے ہیں اور جیسے ان کی پذیرائی کر رہے ہیں اور ان کے لیے رہنے کے لیے جو ٹھکانے انہوں نے بنائے ہیں، یہ مسلمانوں کے اتحاد کے مثالی نمونے ہیں. بہرحال چلتے ہیں عباسی صاحب کی طرف. عباسی صاحب، جناب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر صوبہ الانبار میں فوج کے آپریشن کی حمایت کا اعلان کیا ہے، القاعدہ سے وابستہ تکفیری دہشت گردوں کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے، عراق میں ان کا قلع قمع کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا سلامتی کونسل کو یہ نہیں معلوم ہے کہ تکفیری دہشت گردوں خاص طور پر دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کوئی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟
بڑا گہرا سوال ہے آپ کا. دیکھیے سلامتی کونسل کو بالکل پتا ہے کہ امریکہ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، اور اس میں سعودی عرب اور وہابی اسکول آف تھاٹ اور عرب کی کچھ ریاستیں قطر ہے، اردن ہے اور دیگر ممالک جو ہیں وہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. اب یہ جو شہنشاہت اور بادشاہت ہے بنو امیہ کے ورثے میں ہمیں جہیز میں ملی تھی، اب وہ آج تک میرے خیال میں اس کو لے کے چل رہے ہیں اور اسی پہ انسانی خون بہایا جا رہا ہے. اب تاریخ میں نے اشارتاً کہہ دیا بنو امیہ کا، تو آپ بہتر سمجھ گئے ہوں گے یہ مروانی طرز حکومت ہے، ابن زیادی طرز حکومت ہے. اور سلامتی کونسل کو پتہ ہے اصل میں امریکہ ان کو کچلنا چاہ رہا تھا، ایلیمینیٹ کر رہا تھا ٹیررزم کو، مگر جب سعودی انوالومنٹ ہو گئی تو سعودی عرب نے اس بات پر زور دیا کہ آپ ان کو مت چھیڑیں، یہ لوگ ہمارے ہم نوا ہیں، ہمیں کام آئیں گے. لیکن اب سلامتی کونسل کو پتہ چل گیا امریکہ کو وہاں جانے کے بعد ہوش کے ناخن آ گئے کہ یہ تو سعودی عرب کا بلیم گیم تھا اور اس کی ڈیول پالیسی تھی، منافقانہ روش تھی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہ جو لفظ بار بار زور دے کے کہہ رہا ہوں نا کہ آل سعود آئسولیٹ ہوگی اور اس کا قبضہ ختم ہوگا، تو یہ ان پالیسیز سے اب سلامتی کونسل نے بھی اسٹینڈ لے لیا ہے، سعودی عرب تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. شاید یہ میرے الفاظ ناظرین اور قارئین کو ہلکے محسوس ہوتے ہوں، لیکن پہلے کی طرح جیسے ہماری باتیں سچ ثابت ہوئیں، تجزیات درست ثابت ہوئی آپ کے پروگرامز کے توسط سے، میں اب بھی اس بات پہ فرم بلیو کرتا ہوں کہ عالم اسلام کے عوام متحد ہیں، سنی شیعہ ایک پیش پہ ہیں. ابھی پاکستان کے اندر ابھی لول کے جلوسوں میں سنی شیعہ ایک پیش پہ ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آل سعود کی فنڈنگ جب تک نہیں رکے گی، اس کی منافقانہ روش نہیں رکے گی، اس وقت تک حالات بہتر نہیں ہوں گے. اور سلامتی کونسل کو اب یہ اشارہ مل گیا ہے، اور اس کے اثرات عرب لیگ پر، اس کے اثرات سلامتی کونسل اور او آئی سی پر بھی انشاءاللہ مرتب ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں عالم اسلام کا نقشہ بہتر ہوگا. وہ کیسے بہتر ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر جو ماڈریٹ انلائٹن لوگ ہیں، جو صوفیزم پہ بلیو کرتے ہیں، جب وہ سعودی عرب کا کنٹرول سنبھالیں گے، آل سعود کو حال قذافی کی طرح ہوگا اور دیگر شہنشاہوں کی طرح ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں گے جو امت مسلمہ یونیٹی کی طرف جائے گی. تو میں اسے لائٹ لیتا ہوں، اور لائٹ اس حیثیت سے لیتا ہوں کہ سعودی عرب اب آئیں بائیں شائیں کر کے ادھر ادھر منہ مار رہا ہے. اب پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ جو کرپشن سے لتھڑی ہوئی ہے، سعودی وزیر خارجہ یہاں آ کے ان سے اپیل کر رہا ہے کہ طالبان پہ ہاتھ ہلکا رکھیں اور فوج کا امیج خراب ہوگا. بھائی آپ ہمیں کیا ڈکٹیشن دے رہے ہیں؟ آپ کا اسامہ بن لادن آپ کے گھر کا ہے، آپ کے گھر کی بکری وہاں تھی، پوری دنیا میں جو ہے وہ اس نے واویلا مچایا. تو اگر اسامہ بن لادن غلط تھا تو اس کے سارے وسائل اساسے منجمد جو تھے وہ آپ نے اس پہ قبضہ جمایا ہوا ہے. انہی وسائل کو آپ مدارس کے لیے فنڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، انہی وسائل سے آپ خود کش حملہ آور شام میں بھیجتے ہیں، وہی وسائل آپ عراق میں فلوجہ میں لگا رہے ہیں، دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ ایک طرف القاعدہ کے خلاف ہیں، دوسری طرف فنڈنگ کر رہے ہیں، آپ کی سمجھ نہیں آتی. اب امریکہ کو بھی آ گئی ہے، یورپ کو بھی آ گئی ہے، پوری دنیا کو بھی آ گئی ہے کہ اپنے مسلمانوں کے نہیں ہیں، ان کا معصوم مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، انہیں کافر اور مشرک کہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کیسے وفادار ہوں گے؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جو سعودی عرب کو بند گلی کی طرف لے گیا ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں، عراق کی وار ہے یا شام کی، افغانستان کی یا پاکستان کی، دہشت گردی کے باب میں سعودی عرب کا منفی کردار سامنے آ گیا ہے، اور سعودی عرب بند گلی کی طرف جا رہا ہے. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے حرمین شریفین کا قبضہ اب ختم ہونے والا ہے. اب حرمین شریفین پر حج اور عمرے کے ذریعے پلنے والے، ان کی دال روٹی حج اور عمرے پہ چلتی ہے، یہ لوگوں کو آگے ڈکٹیٹ کرتے ہیں سارا. تو میرے خیال میں آل سعود کا قبضہ جب حرمین شریفین سے ختم ہوگا، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے امن ہوگا، عراق کا مسئلہ، افغانستان اور پاکستان میں بھی ٹیررزم ختم ہوگا.
جی بہت بہت شکریہ. جی پروفیسر صاحب، جناب آپ نے بھی کہا جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے القاعدہ سے وابستہ تکفیری دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کی پشت پر آل سعود کی حکومت ہے. یہ حکومت شام میں بھی اس گروہ کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کرتی ہے، اور عراق میں بھی اس گروہ کو سعودی حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے. پھر اس حکومت کو دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی حمایت سے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟
دیکھیے اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. 1945 میں روزولٹ نے اور شاہ سعود میں ایک اگریمنٹ ہوا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کو سستا تیل اور مستقل تیل سپلائی کرے گا، اس کے عوض میں امریکہ جو ہے وہ جمہوری طاقتوں کو سعودی عرب میں پرکھنے نہیں دے گا، اور نہ ہی سعودی عرب کے خلاف دوسرے ملکوں کی نکتہ چینی کا اثر انداز ہونے کرے گا. وہ کنٹریکٹ جو تھا وہ 70 سال تک چلتا رہا. اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں دنیا کے جو ہے، اور اس درمیان میں سعودیوں نے اپنے جو آئل کی دولت تھی وہ خود سمیٹ لی. ایک تو 13,000 شہزادے آج جو ہیں وہ سعودی عرب پر حاوی ہیں، کوئی عوام کا آدمی جو ہے وہ ڈپٹی کلیکٹر بھی نہیں ہو سکتا وہاں جب تک کہ وہ بادشاہت کے خاندان سے اس کا تعلق نہ ہو یا اس کی سپورٹ نہ ہو. وہاں کسی بڑی کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا شاہی خاندان سے تعلق نہ ہو. تو پوری جو سلطنت ہے وہ 13,000 شہزادوں کے ہاتھ میں ہے یا ان کے دوستوں کے ہاتھ میں ہے, اور وہی اس دولت کو لوٹ رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور اسی دولت کی مدد سے اب وہ ساری دنیا میں دہشت گردی کی کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنی آئیڈیالوجی بڑھانے کے لیے. لیکن اب جو ہے لوگوں پر عیا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان کا رول کیا ہے. یعنی انہوں نے سعودی بادشاہوں نے تاریخ سے نہیں سیکھا کہ لوئی 16 کا فرانس میں کیا حشر ہوا, حالانکہ وہ بہت پاورفل بادشاہ تھا, اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ شاہ ایران کا کیا حشر ہوا, اس کو بھاگنا پڑا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ فلپین کا جو پریزیڈنٹ تھا اس کو بھاگنا پڑا. انہوں نے یہی دیکھا کہ اور بادشاہوں کو جو اس طرح کے تھے ان کو اپنا ملک آخر میں چھوڑ کے بھاگنا پڑا. آج سعودی عرب جو ہے وہ لوگ تو زندگی موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں, اور اس لڑائی اپنی سروائیول کی, اپنی بچت کے لیے, اور اس طرح وہ ساری دنیا میں دہشت گردی پھیلا کر کے اپنا اثر قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اثر یہ ہے ان ملکوں پر, جب تک ہم کچھ نہیں کریں گے دہشت گردی کم نہیں ہوگی. لیکن اب سیکیورٹی کونسل نے جب یہ ریزولوشن پاس کیا ہے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے عوام جو ہیں, دنیا کے ممالک جو ہیں, ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اس تمام دہشت گردی کے پیچھے کون ہے, کس کے وسائل ہیں, کہ کون ان کو گائیڈ کر رہا ہے, کون نفاق پیدا کر رہا ہے مسلمانوں میں, اور کون نفاق پیدا کر رہا ہے دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے, اور یہاں تک کہ نائجیریا کے اندر بھی انہوں نے یہ القاعدہ کو پھیلا دیا ہے, جو ہے سینٹرل افریقن ریپبلک پہ پھیلا دیا ہے انہوں نے, اور تمام جگہ ان کے پیسے جا رہے ہیں اور ان کے وسائل مہیا ہو رہے ہیں, اور کٹر قسم کے جو یہ لوگ ہیں وہاں بھی خیالات کے, ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اور لوگوں کو ولغلا کر کے کبھی دوسرے مذاہب کے خلاف اور نہ بھی ہو تو مسلمانوں کے اندر نفاق پیدا کر کے ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ فیصلہ خود کرتے ہیں کون مسلمان ہے کون نہیں مسلمان ہے, جبکہ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کا کون مسلمان ہے کون نہیں ہے جو ہے, اور اس کے ذریعے یہ جو سیدھے سادھے لوگ ہیں ان کو بہکا رہے ہیں. پاکستان کا ذکر ہوا, پاکستان میں تو روز وہاں قتل عام ہو رہا ہے, ورچولی قتل عام ہو رہا ہے جو ہے مذہبی منافعت کے نام کے اوپر جو ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ سارا سعودیوں کی طرف سے ہے, اور پاکستان کی حکومت تو بہت عرصے تک سعودیوں کے زیر اثر رہی ہے, ان سے پیسے بھی لیتے رہی ہے, ان کی ہاں ہاں ملاتی رہی ہے, حالانکہ اس کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور کہنا بھائی کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں بولنے والے, اور یہاں آپ یہ مدرسوں کی مدد کر رہے ہیں جو کہ مدرسے اور کچھ نہیں سکھاتے ہیں سوائے اس کے کہ مذہبی نفاق پھیلائیں وہاں پر جو ہے.
تو بہت بہت شکریہ.
سیکورٹی کونسل کو جب یہ پتہ چل گیا ہے اور دنیا کو پتہ چل رہا ہے تو اب سعودی بہت پریشان ہے, اور دیکھیے جو پریشان آدمی ہوتا ہے جو پریشان وہ اور بےہودگی کرتا ہے, جس کو ایک انگریزی میں مثل ہے کہ اگر ٹائیگر جو ہے اگر وہ وونڈیڈ ہو, اگر وہ اس کو زخم لگا ہو تو وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے, وہ اور شرارتیں کرتا ہے, تو سعودی اور بھی شرارتیں کریں گے آپ دیکھیں گے اس کے سامنے جو ہے
جی
ان حالات میں جو ہے
جی. عباسی صاحب آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جہاں بھی انتہا پسندی ہے, تشدد ہے, شدت پسندی ہے, تکفیریت ہے, دہشت گردی ہے, وہاں آل سعود کے قدموں کے نشان ملتے ہیں. سینٹرل ایشین ریاستوں میں دیکھ لیں, پاکستان کی طرف آپ نے خود ہی اشارہ کیا ہے, حتیٰ افریقہ تک میں انتہا پسندی اور شدت پسندی کو ہوا دی جا رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی دیکھیں کہ گزشتہ دنوں خود روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے صاف اور واضح لفظوں میں یہ کہا ہے کہ دنیا میں آج سعودی حکومت انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہے, اور سلامتی کونسل کو چاہیے کہ اس حکومت کو دہشت گرد حکومتوں کی فہرست میں شامل کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری مستقبل قریب میں کسی ایسی تجویز پر غور کر سکتی ہے کہ وہ حکومتیں جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہیں ان کا نام دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کیا جائے اور ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے, ان کو اس سے روکنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا جائے؟
دیکھیں رشیا کی لیڈرشپ کے بیان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. سعودی عرب کی حکومت کو فوراً دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کیا جائے, آئسولیٹ کیا جائے, اور بارود کا ڈھیر ہے یہ پورے کا پورا, یہ آل سعود نہیں ہے, یہ سعودی عرب نہیں ہے, یہ بارودی عرب ہے, اور اس کو پاک کیا جائے حرمین شریفین کو اس بارود سے. دیکھیں میں ایک بنیادی جملہ بول دیتا ہوں کہ جب تک درود و سلام کے ذریعے اس بارود کی بو کو نہیں مٹایا جاتا اس وقت تک امن قائم نہیں ہوتا. اور درود و سلام والے سنی شیعہ دونوں ہیں, درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے, تو یہ دونوں ایک پیج پہ آلے اتھار کے ماننے والے. مجھے بتائیں یہ آج سے لڑائی نہیں ہے, یہ 1400 سال سے ہے, یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ اللہ کے رسول کے دشمن تھے, صحابہ کے, اہل بیت کے دشمن تھے. مجھے بتائیں امام حسن علیہ السلام مشتبہ علیہ السلام کا جنازہ اٹھا, سیدہ عائشہ نے اجازت دی آقا کے پہلو میں دفنانے کی, پھر اس جنازے پر تیروں کی بوچھاڑ ہوئی اور پھر اس جنازے کو وہاں مروان میں دفن نہیں ہونے دیا. تو مجھے بتائیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان پہ اس وقت ان کے جنازوں پہ تیروں کی بوچھاڑ ہوئی. مجھے کل ایک دوست کہتے ہیں پاکستان میں تو جنازوں پہ بھی خودکش حملے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ ہوں گے, امام حسن کے جنازے پہ تیروں کی بوچھاڑ آل سعود نے کی تھی, اس وقت کے وہابیوں نے کی تھی, تکفیریوں نے کی تھی. یہ ہمارے ساتھ ظلم 1400 سال سے ہو رہا ہے مہدی شرافت صاحب
جی.
یہ آپ ایران اکیلا نہیں ہے, پاکستان اکیلا نہیں ہے, افغانستان نہیں ہے, سارے کلمہ گو مسلمان جو اتحاد کی بات کرتے ہیں, امن کی بات کرتے ہیں, انہیں یہ تکفیری گروہ آڑے ہاتھوں لے رہا ہے. تو اب ہمیں ایک پیش پہ ہونا پڑے گا, اور میں سمجھتا ہوں ایران, پاکستان, افغانستان, شام اور یہ جتنے بھی انلائٹن لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں, جو درود و سلام کے حامل ہیں, جن کے لبوں پر درود و سلام ہے, ہاتھوں پہ جھنڈیاں ہیں, جو تعزیت پیش کرتے ہیں, جو شہادت امام حسین کے امن کے فلسفے کو عام کرتے ہیں, انہیں اکٹھا ہو کے ہر کسی کو اپنے اپنے شہر میں اقوام متحدہ کے سفارت خانے میں جا کے یادداشت دینی چاہیے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے, یہ بارود پھیلا رہا ہے, خدا رہا اب اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے, اس گورنمنٹ کو بند کیا جائے, اس کی فنڈنگ بند کی جائے. آپ دیکھیں 24 گھنٹے کے اندر پوری دنیا سے دہشت گردی ختم ہوگی. اور میرے خیال میں آپ جیسے چینل سحر اردو ٹی وی میں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایکسپوز کیا, آپ کی وجہ سے ایرانین میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو پتا چلا کہ سعودی حکومت کا منافقانہ کردار کیا ہے, آج پاکستان کے سنیوں کو پتا چلا. تو آپ کی اویئرنس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کل سعودی عرب کے خلاف اگر پوری دنیا اکٹھی ہوتی ہے تو اس میں وائٹل اور لیڈنگ رول ایرانین میڈیا اور سحر ٹی وی کا ہوگا, جس کی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں.
جی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار نذیر لغاری صاحب سے بھی ٹیلی فون کے ذریعے ہی رابطہ برقرار ہو سکا ہے. لغاری صاحب السلام علیکم. لغاری صاحب, عراق میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, صوبہ الانبار میں تکفیریت اور دہشت گردی کا جو فتنہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, آپ کا کیا خیال ہے عراق میں یہ جو فتنہ کھڑا کیا گیا ہے کہیں یہ اس سازش کا حصہ تو نہیں ہے جس کا اعلان بہت پہلے, یعنی جب امریکہ عراق سے جا رہا تھا تو اس وقت بعض امریکی حکام نے اس تجویز کی شکل میں کیا تھا کہ عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, شیعہ عراق, سنی عراق اور کرد عراق؟
جی دیکھیں بات یہ ہے کہ عراق کا مسئلہ جو ہے
جی,
یہ ایک تو پہلے بنیاد یہی بنائی گئی تھی کہ یہاں پر کوئی شیعہ سنی اختلاف موجود ہے
جی,
اور وہاں پر اصل حکمران جو تھا اس جی نے ہی اس ساری صورتحال کو خراب کیا ہوا تھا
جی,
اور اس نے جو ہے ایک قتل عام کا بازار سجایا ہوا تھا
جی,
اور حکمران جو تھا وہ چاہتا تھا کہ جس طرح کا جمہوری طرز عمل, جس طرح کا انقلابی طرز عمل ایک طرف
جی
پڑوسی ملک میں ہوا ہے ایران میں, وہ اور کہیں نہ پھیلے, اور اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے تھے جی, ٹھیک ہے آپ چلیں اور چڑھائی کریں اور ایران پر جا کر آپ حملہور ہو جائیں تاکہ جو ہے وہ اس ویو کو, اس لہر کو جو چل رہی ہے اس کو آگے پھیلنے کا موقع نہ ملے. تو یہ ایک بات تو یہ تھی, اور کیونکہ وہ حکمران ہی از خود یہ طے کر چکا تھا اور وہ بھی ایک کٹپتلی تھا اور کھیل رہا تھا لوگوں کے ہاتھوں میں, اور اس کا بھی ایجنڈا جو ہے کوئی ایسا بڑا عظیم الشان ایجنڈا نہیں تھا, وہ بہت کوتاہ بین تھا اور بہت کم سمجھنے والا تھا, اور وہ چیزوں کو بہت فار سائٹیڈس نے نہیں دیکھتا تھا, دور اندیشی سے نہیں دیکھتا تھا, اس لیے اس نے تمام معاملات کو خراب کیے رکھا, اور 8 سال تک طویل عرصہ جو ہے وہ اس نے ایران کے ساتھ جنگ میں گزارا, اور اس کا اور اس کے بعد جب مکافات عمل ہوا اور اس سے پہلے اس نے کیا کیا کہ پڑوس میں ہی جا کر بیٹھ گیا اور قبضہ کر لیا کویت پر. پھر اس کے بعد اس نے اس طرح کی حرکتیں کی کہ پھر اس کے اپنے ملک میں یعنی یہ موقع ملا ہے بین الاقوامی برادری کو کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پر پہنچنے کا. یہ ایک افسوسناک کاروائی ہوئی. ریجیم چینج کے لیے عوام کو فتح کا موقع دینا چاہیے تھا اور عوام کو ہی جا کر فتح کرنا چاہیے تھا اور صدام کو اقتدار میں عوام کو ہی جا کر نکالنا چاہیے تھا. لیکن اس دوران میں عالمی برادری آئی اور 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 عالمی فوجیں آئیں اور اس کو بھی ہم کبھی حمایت نہیں کرتے کہ کسی ملک میں عالمی فوجیں جائیں.
جی جی.
وہاں کے عوام کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی تبدیلی لائیں اور اپنی طاقت سے عوام.
جی لغاری صاحب, یہاں پر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا,
لیکن اس کے بعد
صرف ڈیڑھ منٹ کا وقت ہمارے پاس رہ گیا.
بازار تھا وہ ہمیشہ گرم ہی رہا. یہی صورتحال رہی پاکستان میں, یہی صورتحال رہی افغانستان میں, یہی صورتحال پیدا کی گئی ہے شام میں, اسی طرح کی صورتحال شمالی افریقہ کے ممالک میں پیدا ہوئی اور وہاں یہی لوگ گئے تھے اور جا کر جو ہے بڑے جنگجو, بڑے فاتح اعظم اور بڑا خواب دیکھنے والے اور بڑا اپنا ریاست اپنا اقتدار قائم کرنے والے اور اپنے بہت ہی شارٹ سائٹڈنس میں جا کر وہ کرنے والے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے کسی خاص مذہب کا ہے, کسی خاص فرقے کا ہے, یہ نہیں ہے. نہ شیعہ سنی لڑائی ہے, نہ لوگوں کی آپس میں اس طرح کی. یہاں کراچی میں بھی کبھی شیعہ سنی آپس میں نہیں لڑتے ہیں, اور جب لوگوں کا کسی شیعہ کے گھر میں
جی
کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سنی اس کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں. جب سنی کے گھر میں واقعہ ہوتا ہے تو شیعہ اس کے دکھ میں جاتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ یہ مذہبی یا فرقہ وارانہ دہشت گردی میں مارا گیا سنی, تو اس کے جنازے میں شیعہ شامل ہوتے ہیں. اور جو شیعہ اس طرح کے واردات میں وہ جاں بحق ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی سنی آتے ہیں اور اس کے ساتھ آ کر شریک ہو جاتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. تو کوئی اور ہے جو اس ساری صورتحال کو مینپولیٹ کر رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عراق میں ہی نہیں, عراق میں لازمان بند ہونی چاہیے غیر ملکی فنڈنگ.
جی شکریہ, 15 سیکنڈ کا وقت رہ گیا. جی
یہ کیا ہے کہ جناب آپ مدارس کے نام پر, آپ
بہت بہت شکریہ
کے نام پر جو ہے آپ اپنے پیسے بھیجتے رہیں اور لوگوں کو توانا اور تندرست کرتے رہیں اور ان کے جو ہے وہ ان کے انٹرسٹ بڑھاتے رہیں.
شکریہ جناب لغاری صاحب, شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir. اس سلسلے میں ہم کسی اور پروگرام میں گفتگو کریں گے. اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.